سے بڑے واقعات میں تو سب سے پہلا واقعہ جس کی پوری تفصیل اس کی سیاسی اور مذہبی تمام تشکیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی گزشتہ درسوں میں، فتح مکہ، یہ سن 8 ہجری میں ہونے والا سب سے بڑا واقعہ ہے اور سب سے بڑا اپنی فضیلت کے اعتبار سے ایک سب سے اہم لمحہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن 8 ہجری رمضان المبارک میں یعنی 10ویں روزے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ اعلان فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو یہ اللہ کا رسول اسے حکم دیتا ہے کہ وہ جمعے کی نماز جو اس 10 تاریخ کو آ رہی ہے مدینہ منورہ میں ادا کرے. تو گرد و نواح سے سارے صحابہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے. 10 رمضان المبارک کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم لشکر کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. 10 رمضان المبارک کو یہ قافلہ روانہ ہوا. فتح مکہ، راستے کے اسباب، راستے میں فضائل اور راستے کے تمام گویا کہ نشیب و فراز آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پھر ٹھیک فتح مکہ کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید کو مکہ کا گورنر اور اپنا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں سیاسی اور مذہبی تمام باتیں سمجھائی اور اہل مکہ کے جو اشکالات تھے، جو ان کے شکوک تھے، اس کو دور کیے اور پورا ایک ملک کو چلانے کا جو طریقہ ہوتا ہے حضرت اسید کو مرحمت فرمایا اور 26 رمضان المبارک تک یہ سارا سلسلہ گویا کہ وہاں پر جاری رہا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پھر مدینہ منورہ جانے کی بجائے سرکار کو خبر دی گئی کہ طائف کے 2 بڑے قبیلے، قبیلہ بنو ثقیف اور قبیلہ بنو حوازن، یہ مسلمانوں پر لشکر کشی کرنے والے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ جانے کے گویا کہ جو پروگرام تھا اس کو آپ نے مؤخر فرمایا اور اپنے صحابہ کے ساتھ طائف کی طرف روانہ ہو گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف جب روانہ ہوئے تو 2 قبیلے ان کے بڑے مشہور تھے، بنو ثقیف اور بنو حوازن. بنو ثقیف تو طائف کے اندر ہی رہے اور طائف کے قلعوں پر انہوں نے اپنا مکمل تسلط جمایا. اس سے پہلے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف پہنچتے تو بنو ثقیف قبیلہ، جو اپنی جرت اور بہادری میں ان کا توتی بولتا تھا، انہوں نے تقریباً سالوں کا خرد و نوش، راشن، سامان جمع کر کے قلعوں میں محصور کر دیا. بنو ثقیف قلعوں میں محصور ہو گئے اور بنو حوازن نے حنین کے مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کی. اور آپ جانتے ہیں کہ حنین کے مقام پر جو یہ جنگ ہوئی ہے، یہ جنگ احد سے زیادہ خطرناک جنگ تھی جس کے سارے سیاق و سباق میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. یہ تو اللہ کی جانب سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر طمانیت اور سکون تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام وہاں پر جمے رہے، ورنہ جس انداز میں وہ بھگدڑ مچ گئی تھی اور جس انداز میں حنین کا وہ میدان جس میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی کمین گاہیں تھی، ٹیلے تھے، اس پر پہلے سے قبیلہ بنو حوازن کے لوگ بیٹھے تھے کہ مسلمان جیسے ہی اندر آئیں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے. اور جیسے ہی مسلمان اندر داخل ہوئے اور وہاں پر انہوں نے اچانک حملہ کر دیا اور اس حملے میں صرف 13 صحابہ تھے جو سرکار کے ساتھ کھڑے تھے، باقی سارے صحابہ اس بھگدڑ میں گویا کہ پیچھے کی جانب نکل گئے اور ان 13 صحابہ نے وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور اس وقت سرکار کے ارشاد پر علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے ام کریم حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک زوردار نعرہ لگایا ان صاحب کو بلانے کے لیے اور صحابہ کرام نے اپنی سواریاں پھیری اور جن کی سواریاں نہ پھر سکیں انہوں نے اپنی سواریوں کو چھوڑا اور تلوار کو ہاتھ میں لے کر سرکار کے ساتھ شامل ہو گئے. اور اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو دبانے کے لیے جو الفاظ کہے تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تم مجھے ڈرا کر کیسے بھگا سکتے ہو، میں سچا نبی ہوں، میں نے اس پر کوئی دعوی جھوٹ نہیں کیا معاذ اللہ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. صحیح بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے کہ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر کے ایوانوں میں گویا کہ زلزلہ برپا کر دیا اس شعر کے ذریعے اور ان کے تمام عزائم اور ان کی تمام قوت کو سرد کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں کذب نہیں کہتا، اور تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرضہ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے جد کریم سے کس قدر محبت ہے. میں نے ایمان ابوین کریمین، سرکار کے والدین کے ایمان کے مسئلے پر اس شعر کے تحت تقریباً 3 درس پہلے ایک مفصل سا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ سرکار بیٹے تو عبداللہ کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اپنے آپ کو ابن عبد المطلب کیوں کہتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو اپنے دادا کا بیٹا کہنا اس میں کیا حلاوت تھی اور اپنے دادا سے کیا گہری انسیت تھی، اس کا ایک میں نے مفصل بیان گزشتہ درسوں میں پیش کیا جو انٹرنیٹ پر موجود ہے. حضرات گرامی، اب جب حوازن پر حوازن قبیلہ حوازن کو حنین میں شکست ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور بنو ثقیف قبیلہ جو اس وقت طائف کے قلعوں کے اندر محصور تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حنین سے کچھ آگے بڑھے اور پڑاؤ ڈالا. سیدنا خالد بن ولید سے کہا کہ تم جاؤ اور وہاں پر جا کے انہیں سمجھاؤ، اور مذاکرات سے اگر بات ختم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ ہماری طرف پیغام بھیجنا تو ہم اس طرف آتے ہیں، اور اس قبیلے کو جو عزائم اسلام کے خلاف وہ لشکر کشی کا رکھتا ہے تو اس کو انشاءاللہ دندا نشکن جواب دیا جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر رک گئے حنین کے قریب، اور وہاں سے حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کا چند دستہ لے کر روانہ ہو گئے طائف کی طرف. طائف آپ پہنچے تو اہل طائف اپنے قلعوں میں محصور تھے. سیدنا خالد بن ولید نے چند دن وہاں پر گزارنے کے بعد انہیں پیغام بھیجا کہ دیکھو، ہم نہیں چاہتے کہ جنگ و جدال ہو، قتل و قتال ہو، اور گویا کہ تمہاری عزت پیوند خاک کر دی جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، اور مذاکرات کے لیے کہ تمہارا کوئی امیر، تمہارا کوئی رہبر، تمہارا کوئی مدبر اور متین شخص اور بردبار شخص اور حلیم شخص ہمارے پاس آ جائے، ہم سے اپنے معاملات طے کر لے، ہمیں اس بات کا اعتماد دلا دے کہ تم مدینے پر لشکر کشی نہیں کرو گے، مسلمانوں پر لشکر کشی نہیں کرو گے، ہم لوٹ جائیں گے، اور جو تمہارا امین اور تمہارا گویا کہ یہ مدبر شخص اور تمہارا یہ فاصل ہمارے پاس آئے گا، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہو، تو اسے بھیجیں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور مذاکرات کرے. فرمایا اگر وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس آ کر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن قبیلہ بنو ثقیف نے خود جانے سے اور سیدنا خالد بن ولید کو بلانے سے، دونوں طریقے سے انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ نہیں، ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جب نہیں مانتے تو جنگ ہوگی، تو کہا ٹھیک ہے آپ جنگ کر لیجئے. فرمایا تلوار اٹھاؤ. انہوں نے کہا جی ہمیں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے قبیلوں کے اندر بیٹھے ہیں، اپنے قلعوں میں بیٹھے ہیں، اور قلعوں میں ہم نے کئی سال کا راشن محفوظ کر لیا ہے. جب آپ ہمیں راشن سے، خرد و نوش سے نہتا کر دو گے تو پھر ہم تلوار اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے، پھر میدان میں آپ سے تلوار کا معرکہ ہوگا، لیکن جب تک ہمارے پاس خرد و نوش موجود ہے اور یہ ہمارے مضبوط قلعے موجود ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم نیچے آئیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اپنے قلعوں پر غرور نہ کرو، ہم نے تم سے مضبوط قوم یہود کو خیبر کے اندر چت کر دیا ہے، اور ان کے 13 سے زیادہ قلعوں کو ہم نے گویا کہ وہ ان کے لیے مسمار کر کے وہاں پر اپنے فتح کے جھنڈے گاڑے ہیں. لیکن ساری باتوں کے باوجود بنو ثقیف کسی طریقے سے تیار نہ ہوئے. اسی اثنا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ طائف پہنچ گئے. تقریباً 40 دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر قیام کیا، اور طائف میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارنے کے بعد پھر یہ فیصلہ فرمایا کہ محاصرہ ختم کر دو اور اب ہم چلتے ہیں مدینہ منورہ کے لیے. صحابہ نے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی مشاورت بلائی، اور اس مشاورت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اب واپس چلیں اور محاصرہ ختم کریں، بنو ثقیف کو اسی حال میں چھوڑیں، اب سرکار وہاں سے لوٹے. اب یہ محاصرہ ختم کرنے کی کیا وجہ تھی تو گزشتہ درس میں اس کے تفصیل گزری ہے، میں اس کے چند نکات پیش کر کے اس تسلسل کو جوڑ دیتا ہوں تاکہ آنے والی بات ہو جائے. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہاں پر رکھنا اس بات کا سب سے بڑا سیاسی ڈر تھا کہ ایک تو وہ قلعہ خالی نہیں کر رہے تھے اور ان کے پاس سال ہاں سال کا مال موجود تھا، تو ڈر یہ تھا کہ گرد و نواح کے جو دشمنان اسلام ہیں وہ سارے اکٹھا نہ ہو جائیں یہاں پر ان کے ساتھ، اور اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے تو ان کا مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا، ایک بات. اور دوسری حکمت عملی جو سب سے بڑی یہ تھی کہ حرمت والے مہینے شروع ہو رہے تھے، کیونکہ شوال تھا، اس کے بعد ذیقعد ہے، ذی ذی الحجہ ہے، تو یہ سارے حرمت والے مہینے شروع ہوئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان حرمت والے مہینوں کی پاسداری کی جاتی تھی، ان کی تقدیس اور ان کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حرمت والے مہینے کو تو زیادہ حریم ہیں اور زیادہ چاہنے والے ہیں، تو ان مہینوں میں قتل و قتال، جنگ و جدال سخت صورت میں منع تھا، تو سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور جو اصل وجہ تھی وہ سیدنا عمر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حضرت عمر کا میرے آقا سے کیا مقام ہے اور سرکار ان سے راز کی باتیں کیوں کرتے ہیں، اس پر بھی میں نے چند صوفیانہ بحث گزشتہ درس آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ اس کا اصل راز جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے نشست برخاست ہونے کے بعد ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، عمر بات دراصل یہ ہے کہ طائف کو فتح کرنے کا بھی حکم ہی نہیں ملا، طائف کو فتح کرنے کا رب کی جانب سے ابھی اذن ہی نہیں ملا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جب حضور اذن نہیں ملا ہے تو یہاں پر ہم رک کر کریں گے کیا؟ اب وہیں سے گویا کہ صحابہ اکرام اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جورانہ کے مقام پر سب سے پہلا قیام کیا اور وہاں پر حضرت سراقہ بن جوسم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی رات والی وہ پرچی سرکار کو دکھائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امن مرحمت فرمایا اور حضرت سراقہ بن جوسم نے جورانہ کے مقام پر کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کو بلند کیا۔ حضرت سراقہ کون ہے ان پر گویا کہ مکمل تفصیل گزشتہ درس میں اس فقیر نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب جو حنین کے مقام پر جو مال غنیمت لیا گیا تھا اور مال غنیمت اٹھایا گیا تھا، تو اس میں میں نے گزشتہ درس میں ایک بحث اس پر بھی پیش کی تھی کہ ایک شخص ذوی الخبیثرہ نامی جو مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کر رہا تھا، تو اس کا حال کیا ہوا، وہ کس نسل سے تھا، خارجیوں کا وہ کون شخص تھا، حضرت مولا علی نے 40 سال بعد اسے قتل کیا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متعلق اس کی گستاخی سے متعلق فرمایا تھا کہ یہ میری امت میں فتنہ ڈالنے کا سب سے بڑا بیج ہے، یہ ظاہری طور پر تو تمہیں پارسا نظر آئیں گے لیکن یہ دل سے بڑے منافق ہوں گے، فرمایا ان کی نمازوں کے سامنے صحابہ تم، ہمارے بارے میں نہیں کہا کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے میں حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، لمبی لمبی نمازیں ان کی ہوا کرے گی لیکن دل میں احترام الوہیت اور دل میں احترام اسلام اور دل میں احترام اور تعظیم رسالت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نماز پڑھنے کے باوجود یہ کافر ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ ایمان سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خارجیوں کی علامات وہاں پر بیان فرمائی، اور خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے اہل بیت سے بغض کرنا، اہل بیت سے بغض کرنا، نبی کی تعظیم سے چڑ جانا، قرآن کی وہ آیتیں اور قرآن کے وہ فرامین جو اللہ نے بتوں کے لیے، کافروں کے لیے اور مشرکوں کی مذمت کے لیے اتارے ہیں، ان کے رد میں اتارے ہیں، ان کے خلاف اتارے ہیں، ان کی مذمت میں اتارے ہیں، خارجیوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ان آیتوں کو، ان حکم کو لا کر انبیاء پر، مومنین پر، مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ تو آج اپنے گرد و عوام میں ذرا دیکھیں، ایسا گروہ آج بھی موجود ہے کہ جناب وہ آیتیں جو کفار کی مذمت میں اترتی ہیں اور وہ آیتیں جو بتوں کی مذمت میں اترتی ہے، وہ لا کر غوث اعظم پر چسپا کرتے ہیں، وہ لا کر داتا علی حجویری پر چسپا کرتے ہیں۔ تو یہ خارجیوں کی سب سے بڑی علامت جو میں نے نہیں ذکر کی، صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر کے صاحبزادے، سرکار کے چہیتے صحابی اور سرکار کے سب سے بڑے عاشق صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ خارجی کون ہے، فرمایا وہ لوگ ہیں کہ انطلقوا الی آیت نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جو آیت اللہ کفار کی مذمت میں اتارتا ہے اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھو کفار کے چڑھاوے کو اللہ حرام کر رہا ہے، یہ لا کر اس کو گیارہویں پر فٹ کریں گے۔ خدا جو ہے وہ کافروں کے بتوں کے اختیار کی نفی کر رہا ہے، وہ لا کر نبی پاک کے اختیار کی نفی کریں گے اس سے۔ اللہ رب العزت قرآن میں بتوں کی رسوائی بیان کر رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ یہ کسی شے کے اختیار نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ جہنم کے ایندھن ہیں، انہیں کچھ نہیں آتا، یہ کچھ نہیں جانتے، وہ اٹھا کر اولیاء پر چسپا کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی خارجیت کی علامت ہے کہ بتوں اور کافروں کو، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ خارجیت کو سمجھنے کا سب سے بڑا نسخہ ہے جو زبان رسالت سے صادر ہوا، کہ جو باتیں اللہ نے قرآن میں کفار کی مذمت میں ذکر کی ہے اس کو یہ بڑا بھیڑیے جیسا دل بنا کر وہ انبیاء پر اور اولیاء پر چسپا کرتے ہیں. اللہ قرآن کی آیات پر زیادتی کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. حضرات گرامی یہ ساری باتوں کے بعد مال غنیمت جو جمع ہوا, آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, مال غنیمت جو جمع ہوا اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں. اب اس میں دو گروہ ہیں, ذرا توجہ سماعت فرمائیے, آنے والا واقعہ اسی پر ہے. اس میں دو گروہ ہیں, صحابہ کرام میں جو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں ان کی دو حیثیت ہے. ایک تو وہ ہیں کہ جو قدیم الاسلام ہیں, مہاجرین ہیں, انصار ہیں. وسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک تو وہ قدیم الاسلام لوگ ہیں جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے ایمان لایا. ایک انصار میں وہ سب سے پہلے مسلمان ہے کہ مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہی منا کے مقام پر بیت عقبہ, بیت ثانی, بیت ثالث کے اندر وہ شامل ہوئے. یہ تین عقبہ میں جو شامل ہوئے, یہ تین بیت میں جو شامل ہوئے, تین یعنی مہاجرین تو سارے, مہاجرین تو سارے اور انصار میں یہ تین گروہ جو منا کے مقام پر سرکار کے پاس آئے تھے, بیت اولا, بیت ثانی اور بیت ثالثہ. یہ تین عقبہ, بیت ثلاثہ کے جو لوگ ہیں یہ تین اور یہ اصحاب مہاجرین, ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے. ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے, یہ صحابہ میں سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں. پھر اس میں تشکیل ہوتی ہے, ان میں سب سے بڑا درجہ کون رکھتے ہیں؟ خلفاء راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر, ترتیب کے ساتھ. اس کے بعد کون درجہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اصحاب بدر. اس کے بعد کون درجہ رکھتے ہیں؟ اصحاب احد. اس کے بعد کون درجہ رکھتے ہیں؟ اصحاب بیت الرضوان. اس کے بعد کون درجہ رکھتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. اس کے بعد کون درجہ رکھتے ہیں؟ عام صحابہ. تو یہ صحابہ کے اندر نفس صحابیت کے اندر تو سب برابر ہے, لیکن فضیلت کے یہ ادوار ہیں, یہ طریقے ہیں, یہ ان کی جماعت ہے کہ درجہ بدرجہ ان کے اندر جو درجے اللہ کے محبوب نے گویا کہ اپنی زبان سے فضیلت اور تمغہ اعجاز دے کر ان کو نوازا ہے. اب جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے جن کو مالی غنیمت دیا جا رہا تھا, ان میں دو تھے. ایک تو قدیم الاسلام جنہیں مال سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, سرکار کی رضا سے غرض ہے. ایک وہ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں لیکن ڈاماڈول ہیں, ادھر بھی جا سکتے ادھر بھی جا سکتے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے کسی صحابی کو ایک بکری دیں گے نا مال غنیمت میں سے, تو اس کو 50 بکری دیں گے. جس اپنے قدیم الاسلام صحابی کو ایک بکری اگر مال غنیمت میں سے دیا, ایک درہم دیا, تو وہ شخص جو بھی ڈاماڈول ہے اور ابھی نیا نیا مسلمان ہوا لیکن پورے طور پر ٹھیک ہوا نہیں ہے, تو اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 50 درہم دیں گے, 50 بکریاں اس سے زیادہ دیں گے. وہ مؤلفت القلوب کہلاتے ہیں, یعنی ان کے دل کو اس کے ذریعے ان کا احترام بلند کیا جائے. وہ دیکھے کہ واقعی میں ہماری کوئی عظمت ہے, ہماری کوئی حیثیت ہے نا, جب تو ہمیں دیا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے وہ جہنم سے بچ جائیں, اس وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارا مشقت میں رہنا ان پر گراں گزرتا ہے, اور ہم نے اپنے محبوب کو تم پر رحیم بھی بنایا ہے اور کریم بھی بنایا ہے, رؤوف بھی بنایا ہے, انتہائی رحم کرنے والا بنایا ہے. یعنی رؤوف و رحیم تو خدا کی صفت ہے, لیکن اللہ نے اپنی عطا سے جتنا چاہا صفت رؤوف میں میرے محبوب کو کلام دیا, اور اسی الفاظ سے سرکار کو بھی یاد کیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ میرا محبوب اپنی امت پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہاں سے پتا چلا حضرات گرامی کہ اللہ بھی رؤوف ہے, اس کے محبوب بھی رؤوف ہے. تو جو لفظ اللہ پر بولا گیا وہ نبی پر بھی بولا جا رہا ہے, تو شرک نہیں ہے. تو جب اللہ کو بھی رؤوف کہیں تو جائز ہے, اور نبی کو بھی رؤوف کہیں تو شرک نہیں ہے. تو اللہ کو بھی مددگار کہیں جائز ہے, نبی کو بھی مددگار کہیں تب بھی جائز ہے. اس لیے کہ الفاظ کے اشتراک سے ایک لفظ دو جگہ بولا جائے تو اس کو شرک نہیں کہتے. شرک کے لیے نیتیں دیکھی جاتی ہیں کہ خدا جو رؤوف ہے وہ اور معنی میں ہے, سرکار جو رؤوف ہے وہ اور معنی میں, خدا جو مددگار ہے وہ اور معنی میں ہے, نبی جو مددگار ہے وہ اور معنی میں. خدا رؤوف ہونے میں, مددگار ہونے میں ذاتی اختیار رکھتا ہے, نبی رؤوف ہونے میں اور مدد کرنے میں اللہ کی عطا اور اس کے محتاج ہے. تو جب تک یہ فصل نہ کیا جائے, منہ اٹھا کر بالکل احمقوں کی طرح کہ ایک شرک ہے, تم نے اللہ کے لیے بھی لفظ بولا, نبی کے لیے بھی لفظ بولا, تو یہ علم کے جو چودھری ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان آیتوں کا کیا جواب بنے گا جو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو ان کلمات سے یاد کرتا ہے. خیر, اب مؤلفت القلوب, جس طرح کہ آپ نے گزشتہ درسوں کے اندر دیکھا بھی کہ سرکار نے ابو سفیان کو بڑا نوازا تھا, وہ چودھری تھے, اپنے علاقے کے امیر کے بڑے تھے. تو سرکار کے چچا نے حضرت عباس نے کہا کہ حضور ان کو آپ کو فضیلت دے دیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے. سرکار نے فرمایا مکہ تو آ رہے ہیں, کسی کو چھوڑیں گے نہیں, یاد رکھنا اگر کسی نے تلوار اٹھائی. لیکن ابو سفیان کے سینے کو چوڑا کرنے کے لیے میرے آقا نے ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ سنو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو تیرے گھر میں داخل ہو گیا وہ میری تلوار سے بچ گیا، یعنی ان کو فضیلت دینے کے لیے، تاکہ وہ مکہ میں جا کر بولے کہ دیکھو آج تم جو بچ رہے ہو نا یہ میری وجہ سے بچ رہے ہو. تو یہ مؤلفت القلوب ہے، ان کو فضیلت کا اعلیٰ درجہ دے کر انہیں جہنم سے بچایا جاتا ہے، دوزخ سے بچایا جاتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی معاملہ فرمایا. لیکن انصار کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے، صحابی کچھ بھی ہیں تو انسان، کبھی دل اس طرف ہوتا ہے کبھی دل اس طرف ہو جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو مشکات میں روایت موجود ہے سیاہ میں اور جگہ پر ہے، فرمایا انسان کا دل ایک خوش پتے کی مانند ہے. وہ خشک پتا کہ جو ایک صحرا میں پڑا ہوا ہے، اب ہوا اس کو چاہے تو اڑا کر ادھر لے جائے، چاہے تو اڑا کر ادھر لے جائے. اس کو قلب کہتے ہیں، قلب کا معنی بدلنا ہے، یعنی انسان کا دل بدلتا رہتا ہے. یہ تو نبی کی ذات ہوتی ہے کہ جس کے دل کی صلاح بالکل براہ راست وحی کی جانب سے اور رب کی جانب سے ہوتی ہے، تو وہ تو، ہم تو ایمان بالغیب لاتے ہیں اس لیے دل ڈگمگ کرتا ہے، وہ ایمان بالغیب کے ساتھ ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ جس چیز کو آپ دیکھ لیں، جس چیز کو آپ دیکھ لیں، جس طرح کے اکثر میں مثال دیتا ہوں، آگ جلاتی ہے، اس کو آپ نے دیکھ لیا، جان لیا اور محسوس کر لیا ہے مشاہدے سے، اب بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا منطقی آپ کے پاس آئے اور کہے نہیں نہیں حضرت، یہ تو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، یہ تو اتنی ٹھنڈک پہنچاتی ہے کہ جتنا سردی کا موسم نہیں پہنچاتا. آپ کہیں گے حضرت جتنی منطقی دلیل بنا لیں آپ اور جتنا فلسفیانہ یا سوقیانہ استدلال کر لیں آپ، اب میرے عزم اور میرے عقیدے کو آپ متزلزل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بات میرے مشاہدے میں آ چکی ہے، میں نے اس کو محسوس کر لیا ہے. ہاں کسی نے آگ کو سرے سے دیکھا ہی نہ ہو اور اس کے نزدیک آگ ایک غیب کی شے ہو، اس کو اگر کسی نے یہ بات کہہ دی ہو کہ آگ جلاتی ہے، اب اس نے آگ کو دیکھا نہیں، اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اس کو براہ راست اپنے عمل میں نہیں لایا. اب حضرات گرامی، اب اگر اسے کوئی شخص بعد میں کہے کہ نہیں نہیں آگ جلاتی تھوڑی ہے، آگ تو پانی کی طرح ٹھنڈی ہوتی ہے، تو بعید نہیں کہ وہ گمراہ ہو جائے. اس لیے کہ ابھی اس کا تعلق نہیں ہوا. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ حضرات انبیاء کاملین کا ایمان کون سا ایمان ہے، کہ جو ایمان بالغیب سے ایمان بالمشاہدہ پر پہنچ چکا ہوتا ہے، کہ جو چیزیں ہم غیب کہتے ہیں کہ جنت ہے دوزخ ہے. آج انشاءاللہ دس بخاری میں اس کی مزید تشریح کریں گے کہ ایمان کے بارے میں کہ حوض کوثر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہم نے سن رکھی ہے، یہ ایمان بالغیب ہے. لیکن انبیاء کاملین وہ درجہ ہے کہ جو مشاہدے میں اس طرف پہنچ چکے ہیں کہ جو اس چیز کو دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کی چیزیں اندر کیا ہے، تم اس پر ایمان تو لاتے ہو، لیکن ہم نے ابراہیم کو علم الیقین کے ساتھ اس کی بصارت کو اتنا تیز کر دیا کہ زمین اور آسمان کے جتنے عجائبات تھے سب ابراہیم کے سامنے آیا کر دیے. تو اب اس کا علم محض علم نہیں رہا بلکہ عین الیقین کی وادی میں پہنچ چکا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اس میں سب سے بڑا ایمان کا درجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کا علم علم بالغیب بھی ہے اور اس وادی میں ہے کہ سارے انبیاء کائنات کے عجائبات تو دیکھتے رہے لیکن جب وہ کلمہ پڑھاتے تھے تو نفی اور اثبات والا ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں یہ کوئی معبود، الا اللہ مگر اللہ، لا الہ نہیں ہے، نفی ہے اس کے اندر، الا اللہ اس میں اثبات ہے. تو سارے انبیاء کا کلمہ جو تھا وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوا، لیکن جب میرے آقا نے کلمہ پڑھایا تو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. ان کے کلمے میں لا الہ الا اللہ تھا، سرکار کے کلمے میں اشہد تھا، یعنی شہادت تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ شہادت اس کو کہتے ہیں کہ اشہادت الحضور اشہادت و بمان الحضور اما بالبصر او البصیرت، شہادت کا معنی حاضر ہونے کے ہیں، دیکھنے کے ہیں، مشاہدہ کرنے کے ہیں، اور وہ مشاہدہ چاہے دل کی آنکھوں سے ہو یا سر کی آنکھوں سے ہو. ان انبیاء نے اپنے ایمان کی ترقی میں عجائبات کو دیکھ کر عین الیقین کی اس وادی میں تو پہنچ گئے جس کو ہم نہ دیکھ سکے تھے، لیکن میرے آقا نے تو اس ذات کو دیکھ لیا کہ جس ذات نے اس دنیا کو بنایا ہے. تو وہ شہادت والا ایمان میرے آقا کا ہے. تو جتنا بلند اور جتنا برکت والا اور جتنا بڑا ایمان اور جتنا تفصیل ایمان اور جتنا وسیع ایمان جناب محمد رسول اللہ کا ہے، ایسا ایمان کسی کا ہے ہی نہیں. کیونکہ آپ کا ایمان علم الیقین سے، عین الیقین سے، حق الیقین کی طرف پہنچا ہوا ہے کہ ملکوت السماوات کو تو آپ نے دیکھ لیا ہے لیکن خدا کو بھی دیکھ لیا ہے، جس خدا کی توحید کی گواہی انبیاء نفی اور اثبات میں دیتے ہیں، میرے آقا اس کے جلووں کو دیکھ کر اس کی گواہی دیتے ہیں. تو ایک چیز دیکھی نہیں گئی تھی، اب اس کو، جس کی مثال حضرت علامہ ابو طالب مکی علیہ رحمت نے اپنے تصوف کی بڑی بنیادی کتاب کے اندر اس مسئلے کو گویا کہ ذکر فرمایا. فرمایا کہ ایک مٹکا ہے اس کے اندر دودھ ہے, ایک مٹکا ہے اس کے اندر دودھ ہے. تو اب آپ کو اگر کوئی آ کر خبر دے کہ اس مٹکے کا ذرا خیال رکھنا, اس کے اندر دودھ رکھا ہوا ہے, آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے شخص کو دیکھا کہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے, نیک آدمی ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ خاموش بیٹھ گئے, تو اس وقت آپ کو علم الیقین ہو گیا, آپ نے اس دودھ کو دیکھا نہیں ہے. لیکن ایک سچی آدمی نے آپ سے کہا کہ یہ مٹکا ہے, اس میں سے کوئی چیز گرا مت دینا, اس میں دودھ رکھا ہوا ہے, آپ نے دیکھا نہیں کہ اندر کیا ہے, تو یہ آپ کو علم الیقین ہوا اس خبر صادق سے. اب جب ایسا درجہ آیا کہ آپ نے ڈھکنا اٹھا کر اب دیکھا تو دودھ کی رنگت نظر آئی, تو یہ آپ کو عین الیقین ہو گیا. اب ایک وہ درجہ ہے کہ گلاس بھر کر پی لیا تو اب حق الیقین ہو گیا. تو یہ درجات ہیں ایمان امت کے اندر اور انبیاء میں, اور انبیاء میں اور میرے آقا کے اندر. تو یہ درجات کی بلندی ہے ایمان کے اندر کہ علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین, کہ ہم جیسے لوگ جو صرف ایمان بالغیب کے علم میں ہے, ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے, اس کا مشاہدہ نہیں کیا, لیکن جنہوں نے مشاہدہ کر لیا تو انہوں نے رب کا مشاہدہ نہیں کیا اور میرے آقا نے رب کا مشاہدہ کیا. تو اس لیے ایمان میں سب سے بڑی بلندی جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے مرمت فرمائی. وہ آخری جملے یہ ہے کہ صحابہ ہیں تو انسان, نبی تو ہیں نہیں, تو جب سرکار وافر مقدار میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور بانٹ رہے تھے, تو بعض صحابہ کے, بعض انصار کے دل میں یہ خیال آیا کہ لڑیں ہم, مشکل کے وقت آئے ہم, خیال آ گیا. اور یہ نئے نئے آئے, ان کے ایمان کا بھی کچھ پتہ بھی نہیں ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا عطا فرما رہے ہیں, اتنا دے رہے ہیں, اور یہ تو عجیب معاملہ ہے, ہم اپنے گھر کیا لے کر جائیں گے اور ہمارے ساتھ گویا کہ کیا معاملہ ہوگا. یہ خلش ان کے دل کے اندر گویا کہ پیدا ہوئی, انہوں نے جا کر اپنے امیر سعد بن معاذ کو یہ بات پیش کی. اب دیکھیں مال غنیمت لینا یہ انسانی حق ہے. کچھ دن پہلے حضرت محمود غزنوی سے متعلق ایک غلیظ زبان اخبار میں استعمال کی گئی بعض فرعونوں کی طرف سے اور بعض ہندوؤں کے ایجنٹوں کی طرف سے. اخبار کے اندر کہا گیا جی محمود غزنوی علیہ رحمت ہندوستان کے اندر مال کو لوٹنے کے لیے گئے تھے, اور ان کو لوگ غازی مجاہد کہتے ہیں, وہ تو مال کو لوٹنے والے تھے, یہ ابن الوقت, لا ولد لہ, نہ ان کے باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, یہ بےچارے لوگ اگر اتنے بڑے مسلمانوں پر تبصرہ کریں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمیں غیرت ایمانی ہونی چاہیے کہ ہم کن دجالوں کا ساتھ دے رہے ہیں, مرنا تو سب کو ہے اور جواب دینا ہے. ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں اور اتنے بے حس اور بے شرم ہو چکے ہیں کہ ہمارے اولیاء اور اسلاف کو برملا گالی دی جاتی ہے اور ہمارے کانوں پر گویا کہ جو تک نہیں رینگتی. ایک بدبخت خبیث نے اخبار میں گزشتہ دنوں کے اندر بیان دیا اور کہا کہ جناب جو ہے کہ محمود غزنوی علیہ رحمت جو ہیں وہ لٹیرے تھے, ہندوستان میں لوٹنے گئے, کیونکہ وہ ہندوؤں کی جماعت ہے, ایجنٹ ہے. آج کل ہمارا جنرل بھی ان کا بڑا شہدائی ہے, اور جنرل کو بھی انہوں نے نشہ پہنا کر اپنے گھٹنوں میں بٹھایا ہوا ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں, ہم اس کے خلاف ہیں جو ہمارے انبیاء اور اولیاء کے خلاف ہے, چاہے وہ وقت کا فرعون ہو یا ذات کا بھنگی ہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم اسی کے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا, ہم اس کے ساتھ ہیں, اور جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے, چاہے وہ وقت کا فرعون ہو یا وقت کا کوئی عام بڑا آدمی ہو یا ہلکا آدمی ہو, ہمیں اس کی طاقت سے, اس کی گٹائی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان شیطانوں نے حضرت محمود غزنوی علیہ رحمت کے بارے میں یہ بکواس لکھی کہ جناب وہ ہندوستان کے اندر, تو ان سے ہم کہتے ہیں تم تو آئے تو تم تو چاہو مسجدوں کو مندر بنا دو, یہ تمہارا نظریہ اور تمہارا عقیدہ ہے, بے شرمو. محمود غزنوی علیہ رحمت تو وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے ہندوستان میں قدم رکھ کر آج مزارات جو آباد ہیں اور جو وہاں پر لا الہ الا اللہ کی تسبیحات بولی جا رہی ہے, وہ ان فاتحین کا ذریعہ ہے, یہ ان کی نصیحتیں ہیں. تو حضرات گرامی, اخبارات پڑھیں تو اس پر احتجاج کی پوری قوت بھی رکھیں, اور ان دجال, ان بے شرم اور ان بے غیرت اور ان کفار کی اولادوں کے سامنے شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جائیں, تاکہ جو ہمارے اسلاف اور اولیاء کے خلاف باتیں کریں تو کم سے کم ان غداروں کو ہم کچھ نہ کر سکیں تو منہ سے بول کر اس کا رد تو کر سکیں, اتنے بے حس ہو جائیں, ڈنڈے سے ہم اتنا ڈر جائیں, قید و بند کی صحبتوں سے اتنا ڈر جائیں, تو پھر تراوی ایک دن نہیں پورا سال بھی پڑھتے رہو تراوی کوئی فائدہ نہیں دے گی, ایک دن روزہ نہیں پورے سال روزہ رکھتے رہو کوئی روزہ فائدہ نہیں دے گا. اس لیے کہ ایمان جب فائدہ دیتا ہے جب سر خدا کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو. ایمان کی اصل جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ خدا پر نشاور کرنے کا جب نظریہ پیدا ہوگا پھر نماز نماز بنتی ہے, پھر روزہ روزہ بنتا ہے, اللہ کے لیے حق بولنا. انشاءاللہ بخاری کتاب الایمان شروع ہوگا, اس میں ہم ساری باتیں لائیں گے, خدا کے محبوب بندوں کے لیے اچھے الفاظ بولنا اور خدا کے دشمنوں سے برے نہیں بلکہ مکمل دشمنی رکھنا, یہ ہے ایمان. میرے آقا نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا حضور سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو یہ نمازی شاید نماز لے کر پھر رہے ہو. فرمایا افضل الاعمال للہ تعالی الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ نماز اچھی بات ہے لیکن نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، سجدہ سجود کا نام نہیں ہے، یہ جسم نماز ہے، روح نماز یہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے کی جائے اور دشمنی اللہ کے لیے کی جائے. جب تک دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ محبت بھی خدا کے لیے کرنی ہے، دشمنی بھی خدا کے لیے کرنی ہے، تو اب اگر نماز بھی پڑھی جائے تو محض ایک ایکسرسائز ہو سکتی ہے، نماز نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصل نماز جب تک ایمان اس اعتبار سے کامل نہ ہو جائے. تو مل کر دعا کیجیے خدا ان دجالوں کا اس رمضان کی برکت سے خاتمہ فرمائے، انہیں آپس میں ہی ذلیل و خوار کرے اور انہیں نیست و نابود کرے، اور ان کے ہاتھوں سے ہماری گردنوں کے خدا آزاد کرے، اور خدا ہمارے جرنل کو غرق کرے، یا خدا اس کو ہدایت عطا فرمائے. تو اس میں اسلام کے اوپر جو یہ بادل سیاہ گاڑ دیے ہیں، مسلمانوں کی مساجد اور ان کی عقائد کو ختم کر دیا ہے، مولا جس طرح اس نے تیری حدود کو توڑا ہے تو اس کو توڑ دے. مولا جس طرح آج اسلام کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، خدا جس طرح یہ ذلیل ہو رہا ہے مولا مزید ذلیل فرما. یا پھر اگر تو نے اس کی قسمت میں ہدایت رکھی ہے تو جلد اسے ہدایت بھی مرحمت فرما، تاکہ ایسے شرابی زانی، کیا کہتا ہمارا جرنل کہ چار دفعہ میں کعبے کے اندر گیا. میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کعبے کے اندر گئے پھر بھی شراب پی رہے ہیں؟ کعبے کے اندر گئے پھر بھی حدود اللہ کے خلاف ہیں، کعبے کے اندر گئے پھر بھی تو مسلمان نہ ہوئے، کتا کعبے میں گیا لیکن کتا کے کتا رہا. سب بڑی زبردست مثال دی گئی. تو جب یہ ٹی وی پر آتے تو کہتے ہیں میں چار دفعہ کعبے کے اندر گیا. میں نے کہا چار دفعہ کعبے کے اندر گئے لیکن جیسے تھے ویسے کے ویسے رہے. تو کتا کعبے میں جا کر آ جائے تو کتا کتا رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے. تو حضرات گرامی، یہ طریقہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو جو فسخ کیا جائے، اور جو منہ چھپا کر بھاگے وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ مولوی نہیں ہو سکتا، اس کا علم اسے فائدہ نہیں دے گا جب تک منبر و محراب سے حق بیان نہ کیا جائے. یہی طریقہ امام اعظم کر رہا ہے، یہی شیخ عبد القادر جیلانی کر رہا ہے، یہی مجدد الف ثانی کر رہا ہے، یہی فاضل بریلوی کر رہا ہے، یہی امام حسین کا کربلا کے اندر رہا ہے. کوئی سمجھے کہ میں پگڑی باندھ لوں اور مسلح سنبھال لوں اور نمازیں پڑھ لوں تو فتح، جب تک اس چیز پر نہیں آئے گا اور جس چیز کا اقرار نہیں کرے گا اور اس سے نفرت کا اعلان نہیں کرے گا، خدا کی بارگاہ سے وہ بری نہیں ہوگا. جی میں دل سے برا مانتا ہوں، میں نے کہا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور جس کا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہو اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ تو دل سے برا ماننا ہے، تو ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. میرا آقا فرماتے ہیں ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے روکو، پھر اس کو دل میں برا مانو. کہا جی میں دل میں برا مانتا ہوں. میں نے کہا پھر تمہاری اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بے شمار پھرتے ہیں. جو قائد ہو، لیڈر ہو، رہبر ہو، تو پھر اس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ایمان ضعیف نہ ہو بلکہ جو ضعیف ہے ان سے زیادہ قوی ہو. تو یہ نصیحت کی باتیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. انصار میں سے بعض نے کہا کہ لڑے ہم، مرے ہم، کھپے ہم، اٹھا کے مال مال غنیمت میں دے دیا جائے اور ان کو بانٹ دیا جائے. ساتھ بھی ماز آگے آئے، حضور سے شکایت کی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کے درخت کے نیچے اپنے سارے ساتھیوں کو لا کر بٹھا دو. سارے وہاں پر آ گئے، ان کو بٹھا دیا گیا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور تشریف لا کر کہا کہ یا معاشر الانصار ما قالتم بلغتنی انکم، کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ایسی باتیں پہنچی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وجدتموها فی انفسکم، کہ تمہارے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح کہ تم نے میرے لیے ناراضگی دل میں رکھی ہے، تو سن لو. الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ بی، تم سب گمراہ اور بددین تھے، میری وجہ سے خدا نے تمہیں ہدایت دی. انصار کو جمع کر کے میرے آقا نے پہلے فرمایا تم سب گمراہ تھے اور بددین تھے، میرے ذریعے خدا نے تمہیں ہدایت دی. وعالتا واغناکم اللہ بی، تم مفلس اور فقیر تھے، میری وجہ سے خدا نے تمہیں غنی کر دیا ہے. فرما وعادان فالف اللہ بین قلوبکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے، میری وجہ سے خدا نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی ہے. اب بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جب انصار نے یہ جملے سنے تو آنکھوں سے زار و قطار آنسو شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ریش ان کی داڑیاں جو تھی وہ آنسو سے بھر گئی، اور حضرت سعد بن معاذ ہاتھ جوڑتے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اللہ و رسول امن والا افضل، اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ فضل کرنے والا ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا تجیبون یا معاشر انصار، اے انصار کی جماعت تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم یہی جواب اگر مجھے دو گے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی وجہ سے ہم عیال والے ہو گئے، آپ کی وجہ سے اگر ہم مال والے ہو گئے، تو آپ کو بھی تو آپ کی قوم نے چھوڑ دیا تھا، آپ کو بھی تو آپ کی قوم نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے آپ کو سہارا دیا. تو انصار رونے لگے، کہا کہ نہیں حضور، ہمارا دل اس بارے میں سوچتا نہیں ہے، جب ان کا رونا بڑھ گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں بشارت مرحمت فرمائی، فرمایا کہ تم کیسی باتیں اپنے دل میں رکھتے ہو، دنیا کے لیے تم اتنے حریص ہونے کی کوشش کرتے ہو، وہ تو مؤلفۃ القلوب ہیں، اگر میں ان کو نہ دوں تو وہ جہنم کی طرف چلے جائیں، دوزخ کی طرف جائیں چلے جائیں، وہ تو مال کے شیدائی ہیں، وہ تو اس طرف چلے جائیں گے، اور تمہارے دلوں کو تو اللہ نے ایمان کا گہوارہ بنا دیا ہے، ایمان کا گنجینہ بنا دیا ہے۔ فرمایا سنو میرے صحابہ، الا ترضون یا معاشر الانسان، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان یذهب الناس بالشاۃ والبعیرۃ، کہ ان کو تو میں نے بکریاں دی ہیں اور میں نے ان کو اونٹ دیے ہیں، وہ اپنی بکریوں کو گردنوں سے پکڑ کر، وہ اپنے اونٹوں کو لے کر وہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہو، اور اے انصار تم تو اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے ہو، وہ تو یہ بکری اور یہ اونٹ یہ مال غنیمت کو لے کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، تو اے انصار تم اپنے مرتبے کو نہیں سمجھتے کہ تم تو اللہ اور اس کے رسول کو لے کر اور اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے ہو۔ فرما فولی نفس محمد بیدیہ، خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں جناب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک ہے، لما تنقلبون بھی خیر مما ینقلبون بھی، تو خدا کی قسم یاد رکھو جو وہ لے جا رہے ہیں نا اس سے بہتر وہ ہے جسے تم لے جا رہے ہیں، وہ تو مویشیاں لے جا رہے ہیں، مال غنیمت لے جا رہے ہیں، اور تم تو اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ فرمایا سنو ولولا الہجرت لکنت امرا من انصار، خدا کی قسم اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، مجھے تو انصار سے اتنی محبت ہے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی اور ہجرت کا یہ مقام نہ ہوتا تو میں پہلے سے ہی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ولو سلک الناس شعبا وادیا، لوگ کسی قبیلے کی طرف جا رہے ہوں کسی وادی کی طرف جا رہے ہوں، وہ سلکت الانصار شعبا وادیا، لیکن انصار جو ہے وہ کسی دوسری وادی کی طرف جا رہے ہیں اور کسی اور بستی کی طرف جا رہے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں لسلک تو شعب الانصار والوادیہ، میں اسی طرف جاتا جس طرف انصار جاتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کا اگر گروہ کر دیا جائے کہ بعض لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں اور انصار اس کو پسند کرتے ہیں، تو فرمایا میں اسی کو پسند کرتا جس کو انصار پسند کرتے ہیں۔ فرمایا الانصار شعار والناس دثار، فرمایا تم انصار میری یعنی چادر جو ہے، ایک چادر کا اندر کا حصہ ہوتا ہے ایک باہر کا حصہ ہوتا ہے، باہر کے حصے کو دثار کہتے ہیں اور اندر کے حصے کو شعار کہتے ہیں۔ فرمایا انصار تمہارا احترام تمہاری محبت میرے دل میں کیا ہے؟ فرمایا الانصار شعار والناس دثار، انصار میرے لیے ایسا ہے جیسے میرے چادر کا اندر کا حصہ میرے سینے سے لگا رہتا ہے، اور یہ دوسرے لوگ میرے لیے ایسے ہیں جیسے چادر کا باہر حصہ جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے۔ تو فرمایا انصار یہ تمہارا مقام اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہے۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ارشاد فرما کر خاموش ہوئے تو ان کی ہچکیاں بن گئیں اور وہ روتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ و رسول امن و العدل، کہ یقینا اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، مولا انصار پر برکتیں اتار، انصار کے بیٹوں پر برکتیں اتار، انصار کے پوتوں پر برکتیں اتار۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ پھر فرمایا رضینا، جب یہ دعا ختم میرے آقا نے کی تو انصار کے سارے قبیلے گھٹنوں کے بل میرے آقا کے سامنے گر گئے اور کہنے لگے رضینا باللہ ربن ورضینا برسول اللہ قسمن وحزن، کہ ہم اس بات سے راضی ہو گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور ہم اس بات سے خوش بھی ہیں اور راضی ہیں کہ ورضینا برسول اللہ قسمن وحزن، کہ رسول اللہ ہماری قسمت بنے اور رسول اللہ ہمارے حصے میں آئے ہیں، ہم اس بات سے راضی ہو گئے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رخصت فرمایا۔ تو یہ مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا واقعہ ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں چند اور ایمان افروز واقعات ہوئے کہ جس میں ابھی فوراً مالک بن عوف دربار رسالت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ ایمان لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مالک بن عوف کے ایمان کا واقعہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے تو میرے آقا نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو جہاں مالک بن عوف ملے، کیونکہ بنو ثقیف قبیلے کے وہ امیر تھے، میرے آقا کے جانے کے بعد ہی اس قبیلے کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی اور سارا قبیلہ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کے سامنے مسلمان ہو گیا۔ اب بنو ثقیف کا سردار مالک بن عوف، سرکار نے فرمایا تھا کہ جہاں وہ ملے اس کی گردن مار دینا، لیکن وہ چھپ کر منہ پر چادر لپیٹے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور چادر منہ پر تھی۔ سرکار نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کون ہے تو کہا حضور اجازت دیجئے ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی سنا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کہنے کا جلدی کر جلدی پڑھ. تو جو انہوں نے ناک کے ایسے اشعار پڑھے جو آنے والے درس میں پیش کروں گا کہ میرے آقا بہت خوش ہوئے اور انہوں نے جنت کی بشارت دی. جب چادر ہٹائی تو مالک بن عوف تھے. میرے آقا نے فرمایا جا تو نے میری ثنا کی اور اس نے تجھے بچا لیا, اس نے تجھے بچا لیا ہے. اللہ اکبر. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مولا ہمارے دلوں کی اصلاح فرما, ہمارے اعمال کی اصلاح فرما,